الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسرتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام، معزز مندوبین اور قابل احترام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے ایک سعادت کا موقع ہے کہ آج کے اس اجتماع میں شرکت کی توفیق ہو رہی ہے، جو ہم سب کے بزرگ عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت اور سارے عالم اسلام کے حرز العزیز اور محبوب رہنما حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی قدس اللہ تعالی سرہ کے تذکرے کے لیے منعقد ہوا. دنیا میں بہت سی شخصیتیں، بڑی بڑی شخصیتیں آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں، لیکن ایسی شخصیتیں جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے القیت علیہ کا محبت منی کا مظہر ہوں، جن کی محبت عالم اسلام کے ہر گوشے میں، ہر طبقہ خیال میں، ہر ہر مسلمان کے دل میں اس طرح رچی اور بسی ہوئی ہو جیسے کہ اپنے کسی عزیز ترین مشفق باپ کی محبت انسان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے. ایسی شخصیتیں دنیا میں خال خال وجود میں آتی ہیں اور ان کا دنیا سے اٹھ جانا بھی عام آدمیوں کی طرح اٹھ جانے کی طرح نہیں ہوتا. ان کی جدائی کی تیس ہر شخص اپنے دل میں اسی طرح محسوس کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے زیادہ، جتنا ایک گھر کا کوئی فرد محسوس کر سکتا ہے. میں اس سمپوزیم کے منتظمین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس میں شمولیت کی دعوت دے کر مجھے اس شہادت سے نوازا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. صبح سے آپ اسی ایک موضوع پر مختلف حضرات کے افکار اور خیالات سن رہے ہیں، اور یہ بھی حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی محبوبیت اور حضرت العزیزی کا ایک چھوٹا سا مظہر ہے کہ صبح سے یہ وقت آ چکا ہے اور بسا اوقات مقدر باتیں بھی کہی جا رہی ہیں، لیکن کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سے ہلتا ہوا دکھائی نہیں. یہ اللہ جل جلالہ کا جو خاص انعام حضرت مولانا پر تھا، اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ اس کے معنی میں تھی. میں اس وقت میں ان باتوں کو دہرانے کے بجائے جو پہلے مقرر حضرات ارشاد فرمائے چکے ہیں، مختصر طور پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے با مقصد اور نتیجہ خیز. تعزیتی اجلاسات کا ایک طریقہ دنیا بھر میں چلا ہوا ہے، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے تذکرے کے لیے تعزیتی اجلاس منعقد کیا جاتا ہے. جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے برادر کرام قدر مولانا سلمان صاحب نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ بھی جانے والے کا حق ہے کہ اس گرو محاسن موتاکم کی تعمیل ہے کہ اس کے محاسن مناقب بیان کیے جائیں. لیکن اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو جس دین کا پابند بنایا اور جس دین کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو اعزاز عطا فرمایا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رسمیات سے کنارہ کشی اختیار کر کے کسی بھی معاملے کی روح اور اس کے اصل مقصد پر زور دے. اس روح زمین پر کوئی صدمہ، کسی کی بھی جدائی کا غم اتنا زبردست پیش نہیں آیا جتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ صحابہ کرام کو تھا. کہ وہ صحابہ کرام تھے کہ اگر کسی جانے والے کی موت کو مؤخر کرنا کسی بڑی سے بڑی قربانی کے ذریعے ممکن ہوتا تو ان میں سے ہر ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں نشاور کرنے کے لیے تیار. لیکن آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور جو محبت کرنے والے تھے وہ یہ کہتے رہ گئے کہ سرکار اس دنیا سے تشریف نہیں لے جا سکتے، جو شخص یہ کہے گا میں اس کے گردن اڑا دوں گا. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا حال یہ تھا کہ جب اذا جاء رسول اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی صورت نازل ہو رہی ہے، اس وقت تو سب لوگ خوش ہو رہے ہیں، پورے مجمع میں ایک بوڑھا ہے جو بیٹھا ہوا رو رہا ہے اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس واسطے کہ اس وقت اس آیت کی تفسیر کا صحیح ادراک پورے مجمع میں صرف ایک ہی شخص کو تھا. اس کو پتا تھا کہ جب جب سورہ دین اللہ افواجہ ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مشن پورا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ رہا ہے. لیکن جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو یہی شخص تھا جس نے ممبر پر کھڑے ہو کر ان لفظوں میں خطاب کیا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد لفظ یہ ہے کہ محمد کو موت آ گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ حی و قیوم ہے، وہ کبھی نہیں مرتا. تو وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعین رسمی اجتماعات، رسمی تعزیتوں، رسمی جلسوں کے انعقاد کے بجائے ان میں سے ہر ہر شخص نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ جو پیغام لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جس دعوت کی خاطر آپ کو بھیجا گیا تھا، اس دعوت کو لے کر آگے چلنا اب ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری. چنانچہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی تعزیتی اجلاس ہونا نہیں، لیکن آپ کے مشن کو دنیا کی آخری حدود تک پھیلانے اور پہنچانے کا فریضہ اس طرح انجام دیا کہ زمین و آسمان کی نگاہوں نے اس کے بعد دیا. تو آج دیکھ اپنے محبوب رہنما کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنا ہم لوگوں کی سعادت ہے، لیکن جیسا مولانا نے بالکل بجا طور پر فرمایا مولانا سلمان صاحب کہ اس اجتماع کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کی حیات طیبہ سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں اور کیا لائحہ عمل ہمارے سامنے آتا، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آج کی مجلس میں ہم کچھ اہم نقطوں پر غور کر لیں اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً یہ اجتماع انشاءاللہ بڑا کارآمد ہوگی. اس کے بہت سے پہلو تو مولانا سلمان صاحب اس طرح بیان فرما چکے ہیں کہ مجھے ان کے ارادے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ذرائع خیر عطا فرمائے اور مولانا کے فیوز اور برکات سے ہمیں ہمیشہ پیرآمد رکھے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے اور آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ چند مختصر نکات جو میں حضرت مولانا کے بارے میں اپنی فہم ناقص سے سمجھ سکا وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات سبھی مولانا سلمان صاحب نے فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا کو جامعیت کا ایک ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ کسی دنیا میں جو مشہور شخصیتیں ہوتی ہیں ان کا کسی خاص دائرے میں کام ہوتا ہے, دوسرے دائرے سے ان کی نگاہ کٹی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کو جامعیت کا مرتبہ عطا فرمایا تھا. اس کی بنیادی سبب میری ناقص رائے میں یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ نے ان کی شخصیت کی تکمیل اور تربیت اس ماحول میں فرمائی کہ جس میں علم برائے علم کوئی چیز نہیں, علم و فضل کے شناور دنیا میں بہت زیادہ ہوتے اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ صدقہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تنہا علم زمانہ دانشور جان لینا کسی بات یہ معیار فضیلت ہوتا تو ابلیس آج افضل الخلائق ہوتا, اس لیے کہ علم کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں, علم اس کے پاس بہت اور روایت اگر کے بہت زیادہ پکی نہیں ہے لیکن مشہور بہت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جاتے جاتے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے امام راضی کو بھی اپنی دلائل کے بنیاد پر چٹک دیں گے. تو علم کے اعتبار سے ابلیس سے بڑا علم شاید ہی کسی کے پاس ہو انبیاء کرام کو چھوڑ, بلکہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانی رسول اللہ تعالیٰ سے رہو کا یہ مجھے ملفوظ یاد آ گیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کے پاس تین عیب ہیں, وہ عالم بھی بہت بڑا ہے, عارف بھی بہت بڑا ہے, معرفت عارف عارف اس لیے ہے کہ جس وقت ذلت سے نکالا جا رہا ہے, گھٹکارا جا رہا ہے, دانے درگاہ کیا جا رہا ہے, اس وقت بھی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ ہم بھی انظر میں علاجوں میں لوگ آسوں, یہ معرفت اس کو حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ کبھی مغلوب الغضب نہیں ہوتے اور اگر مانگی مانگی اس چیز دینے کے لائق ہوتی تو کس حالت میں جب مجھے نکال رہے اس وقت مجھے دیں گے, یہ معرفت بھی اس کو حاصل تھی. لہذا عالم بھی تھا, عارف بھی تھا اور فرمایا عاقل بھی تھا, اس لیے کہ اگر اس کی عقلی دلیل کا جواب بیان کرنا چاہو اس نے کہا تھا کہ خلق تنی من نار و خلق تہو من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا, مٹی ظاہر ہے وہ آگ کے مقابلے میں کمتر ہوتی ہے, لہذا بجائے اس کے کہ مجھ سے سجدہ کرایا جائے آدم کو چاہیے یہ تھا کہ آدم سے سجدہ کرایا جائے مجھے. تو عقلی اعتبار سے اپنی دلیل بظاہر بڑی پکی تھی, تو فرمایا کہ تین عین تھے, یعنی عالم بھی تھا, عارف بھی تھا, عاقل بھی تھا, ایک عین کی کمی تھی, تو ایک عاشق نہیں تھا, عشق نہیں تھا, تو اس قدر ہوتا تو یہ جان لیتا کہ جب میرا مالک مجھے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ چاہے مجھے دیکھنے میں مجھ سے کمتر معلوم ہو لیکن جب میرے خالق کو مالک حکم دے رہا ہے تو مجھے سجدہ کرنا ہی چاہیے. اور یہی وہ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے کہ صبح ازل کہ مجھ سے کہا جبرائیل نے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر سکو. تو در حقیقت علم اگر تنہا انسان کی فضیلت کا معیار ہوتا تو شیطان اور جبرائیل بہت بڑا افضل بہت بڑی افضل مخلوق. آج بھی علم و فضل کے ایسے شناور آپ کے اس ملک میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں موجود ہیں کہ علم تفسیر اور علم حدیث اور علم فقہ اس کے ایسے جاننے والے کہ جو ہمارے معروف علماء ہوتے ہیں ان کی اگر ان کو وہ تحریریں پڑھیں اور اس میں حوالے دیکھیں تو ایسی ایسی کتابوں کے حوالے ملیں گے جو کبھی علماء کرام نے دیکھی تھی. یہ سارا علم حاصل ہے لیکن اس وہ علم کس کام کا تو انسان کو ایمان کی دولت ہی ادا نہ کرے کہ جس کے سمندر میں انسان ہوتے لگائے اور اس کے لب بھی کرنا ہو ایسے علم سے کیا فائدہ. لہٰذا میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے ضرور فرمایا کرتے تھے کہ تنہا علم لے آنے فضیلت نہیں ہوتا, خوش علم خوشدرا علم, ایسا خوش اور خوشدرا علم جس کے پیچھے عشق نہ ہو, محبت نہ ہو, تقویٰ نہ ہو, عمل نہ ہو, درد اور شور و گداز نہ ہو, وہ علم کسی کام کر اور علم کا فیض نہیں پھیلتا, اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. اس علم وہ علم فتنے اٹھاتا ہے, فتنے جگاتا ہے, فتنے دباتا نہیں. اس واسطے کہ اس علم کے پیچھے اس کی طاقت نہیں, اس علم کے پیچھے اس کی اسٹیم نہیں ہے. وہ جب تک نہ ہو اس وقت تک وہ علم بیکار. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم را برتن زنی مارے بوس, علم را برتن زنی مارے بوس, علم را برتن زنی مارے بوس. علم کو اگر اپنے جسم کے اوپر استعمال کرو گے تو وہ صاف ہے, اور اگر علم کو دل کے ساتھ استعمال کرو گے, محبت عشق کے ساتھ استعمال کرو گے, اللہ جل جلالہ کی خشیت کے ساتھ استعمال کرو گے تو وہ علم یار بمت وہ تمہارے لیے دوست ہے دنیا کے اندر جو آخر. تو حضرت مولانا قدس اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا لیکن علم کی روح کے ساتھ کہ جس میں خشیت ہے, جس میں انابت ہے, جس میں توازو ہے, جس میں سادگی ہے, جس میں عمل ہے, جس میں تقویٰ ہے, جس میں امت کے لیے طرف نے کی امنگ ہے, وہ علم عطا فرمائے. تو یہ جو فیض پھیلا ہے چار دام عالم میں یہ محض حروف و نقوش کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے وہ ان کا سوز و گداز تھا جو رات کی تنہائیوں میں اپنے مالک کے ساتھ سامنے گڑگڑانے کے نتیجے میں جو سوز و گداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اس کا نتیجہ. اور یہ وجہ ہے کہ سارے کچھ علوم حاصل کرنے کے بعد اور پھر ان بزرگوں کے پاس حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا شاہد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حضرت مولانا احمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمت میں متعلمانہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو جو سیکل کیا, سیکل کرنے کے نتیجے میں اس کو جو جلا بخشی اس سے سارا عالم جگمگا ہوتا. تو پہلی وجہ یہ ہے, یہ پہلا سبق ہمیں اور آپ کو جو ملتا ہے ان کے حیات صحیح بات ہے وہ یہ کہ علم پر گھمنڈ کرنے کے بجائے, حروف و نقوش پر گھمنڈ کرنے کے بجائے اپنے علم کو کی تصدیق اور توثیق اور اس کی فیصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت, وہ اللہ والا اس کے علم میں چہرہ پیدا کرتا ہے, فیصل پیدا کرتا ہے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم سے خوشبو سے سارے دنیا کو مار کر. اگر یہ چہرہ پیدا نہیں ہوئی, یہ فیصل پیدا نہیں ہوا, صرف الفاظ سیکھ لیے, معانی سیکھ لیے, وہ کیسے بہت زبردست ہو گئی, بہت سی زبانیں کرنے کے لیے آ گئی. بے شک حضرت علامہ حضرت ہمارے حضرت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ ادب میں وہ مقام بخشا تھا کہ بڑے بڑے عرب ان کے لیے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عرب لوگ ایسا نہیں لکھ سکتے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ان کو طریقہ تحریر عطا فرمایا تھا. لیکن بہت بڑے بڑے عجیب گزرے, فصاحت و بلاغت کے بہت شناور گزرے, انہوں نے یہ خدمات کیوں نہ انجام دے دی جو حضرت مولانا سے اللہ تعالیٰ نے دی. اس لیے کہ وہ حروف و نفوس تھے جو کان سے ٹکراتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتے ہیں, لیکن وہ حروف جو دل سے نکلتے ہوں ان کے اصل فیصد بڑھ دل فیصد وہ ہیں جو انسان کے دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں انقلاب لاتے ہیں. تو پہلا سبق حضرت مولانا سے ہمیں یہ ملتا. اور پھر یہ بھی ایک بات مجھے یاد آ گئی, بڑی کام کی بات یاد آ گئی کہ میں نے عرض کیا کہ علم کے بعد کسی اللہ والے سے تعلق پیدا کر کے اپنی تزکیہ, جس کو قرآن کریم کی طرح تزکیہ کہتے ہیں, وہ کرائے بغیر انسان کے علم میں برکت نہیں ہوتی. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نے تزکیہ کی لائن اختیار کر لی, جس کو عرف عام میں تصوف کہتے ہیں یا طریقت کہتے ہیں, تو وہ کسی گوشے میں جا بیٹھا اور اس نے جا کر دعوت اور ارشاد کا جو کچھ اپنے محدود حلقے میں کام ہے وہ کرنا شروع کر دیا. بڑا سلمان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ بات تو کہے مذہب لیکن حضرت مولانا صلی اللہ تعالیٰ چرو اس بات سے بے نیاز تھے, ان کے دل میں تو ایک آگ سلگی ہوئی تھی جو امت محمد علیہ صاحب السلام کی صلاح و فلاح کا کیا راستہ ہو سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے پوری مریدی کا جو عام تصور ہے یا عام طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے کے بجائے اپنے مسائل کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے. اور مجھے ایک مرتبہ ایک مکتوب میں تعریف فرمایا, میں نے خط لکھا تھا حضرت مولانا کی خدمت میں, اور اس میں میں نے کبھی کبھی اپنے ذاتی معاملات میں مشورے کرتا تھا حضرت مولانا سے. میں پاکستان کی اسلامی ریاستی کونسل کا رکن تھا اور حالات کچھ ایسے پیش آ رہے تھے کہ مجھے وہاں پر طبیعت میں اطمینان نہیں تھا, میں چاہتا تھا کہ اس سے علیحدہ ہو جاؤں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اس امید موہوم میں کہ اسلام کے قوانین کا نفاذ پاکستان میں کرنے کی کوئی کوشش میں حصہ لگ جائے, اس موہوم امید میں میں نے اپنے پڑھنے لکھنے کا کام کو بہت نقصان کیا. تو حضرت مولانا نے اس کے جواب میں مجھے خط میں لکھا کہ نہیں, میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دوں, اور تم بدستور یہ کام جاری رکھو. پھر ایک واقعہ لکھا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ معروف صوفی بزرگ ہیں, ان کا مقولہ لکھا کہ ان کا مقولہ ہے کہ اگر شیخی کنم ایک پیرے مریدے در دنیا نایاب ہے, اگر میں پیری کرنا شروع کروں پیر بن کے بیٹھ جاؤں تو کوئی کسی پیر کو دنیا میں کوئی مرید نہیں ملے گا. یہ دعویٰ فرمایا اگر شیخی کنم ہیچ پیرے در دنیا مریدے نایاب ہے ولیکن مرا سارے دیگر فرمودان, ولیکن مرا سارے دیگر فرمودان, اگر یہ پیری کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید کسی کو کوئی مرید نہ ملے, لیکن مجھے اللہ نے کسی اور کام کے لیے حکم فرمایا اور فرمایا کہ سارے دیگر, جس کی طرف خواجہ عبید اللہ صاحب نے اشارہ فرمایا, یہ سارے دیگر یہی تھا کہ حکمرانوں کو صحیح اسلامی شریعت کی طرف لانے کی مخلصانہ کوشش, یہ اس واسطے حکم کرتے رہا. تو حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ اور تصوف و طریقت کے جو محاسن تھے ان سب سے پوری طرح آراستہ فرمایا, جس کا کچھ نقشہ آپ نے مولانا سلمان صاحب کی تقریر میں سنا. لیکن اس کے باوجود عالم اسلام کے تمام سلجھتے ہوئے مسائل میں حضرت علامہ مولانا کا حصہ اس طرح موجود ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے لیے مثال راست. دوسری بات, دوسرا نقطہ جو میں جس میں ہمیں سبق لینا ہے وہ یہ کہ دنیا میں عالم بہت, آج بھی کوئی کمی نہیں, محقق بھی بہت, داعی بھی بہت, اور دعوت کی جماعتیں بھی بہت, یہ سب کچھ اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں.
لیکن اکثر و بیشتر یہ جتنے کام ہیں یہ کسی ایک حلقے کے اندر برابر ہو رہے ہیں, کوئی ایک حلقہ ان سے بن رہا ہے لیکن مجموعی سزا کے اوپر اثر انداز نہیں ہو پاتے. بلکہ بعض اوقات یہ جتنے مختلف کام ہو رہے ہیں یہ خود ٹکڑیوں میں انسانوں مسلمانوں کے نام ٹکڑیوں میں باندھ لیا, یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے, یہ فلاں گروہ کا آدمی ہے, یہ فلاں مسلک کا آدمی ہے, اس طرح گروہوں میں انسان مسلمانوں کو بانٹ کر یہ کام ہو رہے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ امت محمدی علیہ صاحب السلام کے راستے کو تحفظ کا جو کام ہونا چاہیے تھا, جس طرح ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہو رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے میرے والد ماجد حضرت صلی اللہ تعالیٰ چل رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد چودھری صاحب بڑی کام کی بات ارشاد فرمایا کرتے, اور عجیب بات ہے کہ میرے والد ماجد اور حضرت مولانا کے ساتھ ملاقاتیں بہت کم ہیں, دو تین, لیکن میرے والد ماجد جب کبھی حضرت مولانا کا نام آتا تو یہ لفظ ضرور استعمال فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موفق من اللہ بنایا, موفق من اللہ بنایا. تو وہ فرماتے ہیں والد صاحب کہ دیکھیے جب کسی مشترک منزل کی طرف لوگ رواں ہوتے ہیں, منزل ایک ہے, اس منزل تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں, ایک راستہ ادھر سے جا رہا ہے, ایک راستہ ادھر سے جا رہا ہے, ایک ادھر سے گھوم کے جا رہا ہے, ادھر سے پھر کے جا رہا ہے, بہت سے راستے ہو سکتے ہیں. تو اگر ایک شخص نے ایک راستہ اختیار کیا تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے اس راستے پر چلے بے شک, لیکن اگر کسی نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے جو پہنچا رہا ہے اسی منزل تک, تو اس کو متعون نہ کرے کہ تم نے وہ راستہ کیوں اختیار کیا, بلکہ یہ سمجھے کہ اس نے بھی اسی منزل کا, وہ بھی اسی منزل کا راہی ہے, اس نے بھی وہ راستہ اسی منزل تک پہنچنا ہے, لہذا راستہ مختلف اختیار کر لیا دکھا. لیکن آج ہم لوگوں نے مختلف راستے اختیار کیے تو ہم میں سے ہر شخص نے اپنے اختیار کیے ہوئے راستے کو بنا کے خود منزل بنا لیا. نتیجہ اس کا یہ کہ دوسرے راستے سے اگر کوئی شخص اسی منزل پر آ رہا ہے تو وہ غیر ہے, وہ پرایا ہے, وہ اپنا نہیں ہے, وہ متعون ہے, وہ قابل ملامت ہے, اس کے اوپر اعتراضات کی بوچھار ہے. یہ ہے جس نے ہمیں مختلف فرقوں میں, گروہوں میں, پارٹیوں میں, جماعتوں میں بانٹ دیا. اللہ جل جلالہ نے جن چند سعید روحوں کو اس حقیقت کے ادراک کی توفیق عطا فرمائی ان میں حضرت مولانا کا نام سر پہ, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں, کوئی جماعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہمارے ممبر تھے, کوئی گروہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہم میں سے تھے, اور ہر گروہ یہ کہا کہ ہم میں سے تھے, اس لیے کہ انہوں نے یہ حقیقت پہچانی کہ منزل سب کی اللہ جل جلالہ کی رضا, اس رضا کو حاصل کرنے کا راستہ مختلف ہو سکتا ہے, کسی نے اگر یہ راستہ اختیار کیا ہوا بھی وہ بھی میرا ہی ہے, کسی نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہوا وہ بھی میرا ہی ہے, محض اس وجہ سے کہ اس نے کوئی راستہ دوسرا اختیار کر لیا ہے میں اس کو اپنا پرایا نہیں کروں گا. لہذا ان کی محبت, ان کی ہمدردی, ان کا تعاون ہر ایک سے ہے, اور باضابطہ انقلاب کسی سے نہیں. یہ طریقہ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کا عمر بھر کا طریقہ آپ دیکھیں گے. جب ضرورت پیش آئی تو ایک وقتی طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی بنے اور اس کے تحت عظیم خدمت بھی انجام دی, لیکن مستقل طور پر کسی جماعت سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے دوسرے جماعتوں سے اور دوسرے گروہوں سے کاٹ لینا, یہ طریقہ حضرت مولانا نے ساری عمر کبھی نہیں اپنایا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طبقے میں مقبولیت بخشی, اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کے درمیان کوئی نزاع, کوئی اختلاف, کوئی پھوٹ پیدا ہوتی, سب سے زیادہ ان کا جلتا, اور جب اس نزاع اختلاف یا مسئلے کو حل کرنے کے لیے کس سے مدد لینی چاہیے یہ سوال سامنے آتا تو سرے پیارے سرد مارنا کرنا کہ مرنا ہے, مرنا کی شخصیت ہے جو اس اختلاف کو دور کرنے میں مدد دے سکتی ہے. مگر آج ان کے اٹھ جانے کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہی بات ہوگی کہ قضیۃ الولا ابا حسن اللہ، قضیۃ الولا ابا حسن اللہ، جس کے تصرف کر کے زبان ہے ردۃ الولا ابا بکر اللہ علیہ. تو آج یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی حیات طیبہ سے ہمیں جو روشنی ملتی ہے وہ یہ کہ ساری امت مسلمہ، ٹھیک ہے کچھ اختلافات بھی ہوں گے، نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، عملی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے لیے اختلاف کو اختلاف کی جگہ پر رکھو اور اس کو اب مسلمانوں کی کو فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹنے کا ذریعہ نہ بناؤ. یہ دوسرا سبق ہمیں حضرت مولانا کی حیات طیبہ سے ملتا ہے. تیسری بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو چیزوں میں ایک عجیب توازن اور امتزاج رکھنے کا طریقہ بخشا تھا. ایک طرف یہ کہ کلمہ حق جہاں پر کہنا ضروری ہو وہاں کلمہ حق کہنا ہے، دوسری طرف یہ کہ کلمہ حق کے ذریعے کوئی فتنہ پیدا نہیں کرنا. کلمہ حق کہنا ہے، کلمہ حق ایک واعظ ہے، ایک نصیحت ہے، ایک ہمدردی کا پیغام ہے، یہ کوئی لکھ نہیں ہے کہ جس کو مار کر اپنی رنجشوں کا بخار نکالے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ایک فریضہ ہے. لہذا ایک طرف کوئی شخص مولانا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی مسئلے میں انہوں نے مداہنت سے کام لیا، کسی مرحلے میں مداہنت سے کام لیا، لیکن ساتھ ہی جب کسی سے بات کہی تو اس کے دل میں اتر کر کہی، اس کی محبت اشفقت اور خیرخواہی دل میں لے کر کہی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قبول کرنے والا قبول کر لے، نہ بھی کرے تو کم از کم فتنہ پیدا نہیں کرے. حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ تعالیٰ سے بہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا ایک فقرہ یاد آ گیا اور بڑے کام کا، مجھے تو اس میں بڑا فائدہ پہنچا ہے. حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہی جائے تو کبھی فتنہ پیدا نہیں کرے. لیکن تین شرطیں ہیں، پہلے یہ کہ بات حق ہو، دوسرے یہ کہ نیت حق ہو، تیسرا یہ کہ طریقہ حق ہو. تو اگر کہیں دیکھیں آپ کے حق کہنے سے کوئی فتنہ پیدا ہو گیا، لڑائی جھگڑا کھڑا ہو گیا، تو یقین کر لو کہ ان تین باتوں میں سے کوئی بات مقصود تھی، یا تو بات حق نہیں تھی یا نیت حق نہیں تھی. بات حق تھی لیکن کسی بری نیت سے کہی گئی تھی، اپنے آپ کو شو آف کرنا مقصود تھا، اپنے آپ کو بڑھانا مقصود تھا، دوسرے کو گرانا مقصود تھا، نیت خراب تھی. یا اگر نیت بھی صحیح تھی تو طریقہ صحیح نہیں تھا. اگر طریقہ صحیح ہوتا، نیت بھی صحیح ہوتی، بات یہ حق ہوتی، فتنہ پیدا نہ کرتی، کبھی نہ کبھی کوئی اثر دے جاتی، فتنہ پیدا نہ کرتی. تو علامہ حضرت مولانا کی تحریر دیکھ لیجئے، تقریر دیکھ لیجئے، تو ان تین باتیں آپ کو ایسی نمایاں نظر آئیں گی کہ شاید ہی کہیں اور نظر آتی ہوں، کہ حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے لگانے کو کہنے کی توفیق عطا فرمائی. تو ہم لوگ اپنی دعوت میں، اپنی تبلیغ میں، اپنے کام میں اگر یہ راستہ اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں. تیسرا نقطہ جو میں تیسرا یا چوتھا اس مختصر وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا کو جس دھلی ہوئی فکر سے نوازا تھا، سلامت فکر کے ساتھ، اس کا ایک مظہر یہ تھا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مولانا اس عصر حاضر کے ایک عظیم داعی تھے، عظیم مسلح. اس ماضی قریب میں آپ مسلمین اور داعیوں کی ایک فہرست پر نظر ڈال کر دیکھتے تو بسا اوقات بہت سے لوگوں کے کام میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ انہوں نے ایک ابھرتے ہوئے طوفان کی طرح بہت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور کھینچ کر اپنا دیوانہ بنایا، یعنی اپنا مسخر کر لیا. لیکن اس تفہیر کے نتیجے میں وہ جو جن لوگوں کو اکٹھا کیا تھا وہ عام جمہور امت سے کٹ کر ایک الگ طبقہ اختیار کر، یہ ایک نہیں کئی مثالیں آپ کو ماضی قریب میں ایسی ملیں گی کہ کام دعوت کا شروع ہوا، اصلاح کا شروع ہوا، اور میں نیت پر کسی کا حملہ نہیں کرتا، صحیح نیت سے ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا ایک گروہ تو جمع کر لیا جو ان کا مدعی ہے، ان کا کلمہ گو ہے، ان کی فکر کو آگے بڑھانے والا ہے، لیکن اس گروہ نے اپنے آپ کو عام جمہور امت کے جو دھارا ہے اس سے الگ کر کے وہ ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دعوت ہوئی، ایک مخصوص طبقے تک محدود رہی، اور لیکن وہ مخصوص طبقہ امت کے عام جمہور سے ہٹ گیا اور کٹ گیا، دونوں میں منافرتیں پیدا ہو گئی، دونوں میں تان و تشنیع شروع ہو گئی، دونوں میں ملامتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور امت کو بحث تو مجموعی فائدہ پہنچنے کے بجائے اضطراب کا سامنا کرنا پڑا. اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ بھی میں اس پر آپ سب حضرات سے بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. میرے نزدیک اور سارے ان حضرات کے کام کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دعوت کے کام کو کے ساتھ اپنی ذاتی نظریات کا ایسا پیوند لگا دیا کہ وہ ان کی دعوت کا جزو لائنفت بن گیا. دعوت جب کسی کو دی جاتی ہے اسلام کی، تو اس اسلام کی دی جاتی ہے جو جس کو سواد اعظم جس کو اسلام ہو. بعض اوقات کسی شخص کے دل میں خیال آتا ہے کہ سواد اعظم غلط راستے پر، انہوں وہ اپنے طریقے پر ایک رائے رکھتا ہے، یہاں تک بھی شاید اتنی بری بات نہ ہوتی، اگر کہ ہے یہ بھی بری بات جیسے حدیث ابھی سنائی مولانا سلمان صاحب نے آپ کو کہ من چل رہا چل رہا پھر نہ، لیکن اگر فرض کرو وہ اپنے حد تک محدود رکھے اس رائے ساز کو تو بھی کوئی اتنی بری بات نہیں، لیکن وہ اپنی دعوت، اپنی جماعت اور اپنے حلقے کی بنیادی دعوت کا اس کو جزو لائنفت بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دوسرے جمہور امت کے کٹ کر ایک الگ فرقہ بن جاتا ہے. الگ فرقہ بننے کے نتیجے میں وہ دعوت کا جو ہمگیر پیغام ہونا چاہیے تھا، اس کے جو امت کے اوپر اثرات ہونے چاہیے تھے، اس سے وہ خود بھی محروم رہتا ہے اور اپنے متدعین کو بھی محروم کرتا ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی اللہ تعالیٰ ان سے درجات بلند کرتا ہے، کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ماضی قریب میں ان کا نام داعیان حق میں سر فہرست ہے، اور انہیں جو دعوت دی وہ دعوت ہمگیر انقلابی دعوت تھی. الحمدللہ اس نے عرب و عجم کے اندر اپنے اثرات پھیلائے، لیکن کسی مرحلے پر حضرت مولانا نے اپنی دعوت کو کسی ایسے نظریے کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جو جمہور سے ہٹا ہوا. کسی بھی مرحلے پر آپ دیکھیں گے کہ انہیں کسی ایسے نظریے سے وابستہ نہیں کیا جو جمہور سے ہٹا ہوا، وہ ہمیشہ جمہور کے راستے پر، وہ راستہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں آنے ہی واسطہ اور سب سواد اعظم، اسی راستے کو مضبوطی کے ساتھ کھانے رہے. زمانے کی ضروریات سے ان سے زیادہ کچھ جاننے والا گورنر کی ضروریات سے نہیں تھا. کوئی شخص دوسرے کو تانا دے سکتا ہے کہ یہ مولوی ہے اور زمانے کی ضروریات سے واقف نہیں، زیادہ ایسی بات کہتا ہے، لیکن حضرت مولانا علی میاں کو کوئی شخص یہ تانا نہیں دے سکتا کہ وہ زمانے کے حالات سے بے خبر تھے، زمانوں کی ضروریات سے نا واقف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی بھی اپنے کام کے دوران کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جو جمہور امت سے ہٹا ہوا. اور خاص طور سے ایک بیماری ہمارے دور میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ساری دنیا میں اختصاص کا زمانہ ہے, اسپیشلائزیشن کا. جو آدمی ڈاکٹر ہے تو وہ انجینئرنگ کے بارے میں کوئی رائزن نہیں کرتا, انجینئر ہے تو ڈاکٹری کے بارے میں کوئی رائزن نہیں کرتا. ایک آدمی کی فیلڈ ہے اس کے اندر اگر وہ ماہر ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے فیلڈ میں بھی ماہر ہو. لیکن اسلام کے بارے میں اور خاص طور سے فقہ کے بارے میں یہ ایک عام وبا پھیل گئی ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی دین کی خدمت انجام دی ہے, بڑی اچھی دی ہے, اپنے دائرے میں اچھی خدمت انجام دی ہے, تو وہ خود یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ چونکہ میں نے دین کے اس دائرے میں بہت عظیم خدمت انجام دی ہے لہذا فقہ کے اندر بھی میرا مقام بہت بلند ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ فقہ کے اوپر بھی عمل جراحی شروع کر دیتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو عمل جراحی ہوتا ہے تو وہ بجائے مسلموں کو جوڑنے کے, مسلمانوں کو جوڑ کر متحد کرنے کے, مسلمانوں میں اضطراب پیدا کرتا, مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتا. اس لیے کہ ایک سوچا سمجھا مسلمہ نظریہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, امت اس کو مانتی آ رہی ہے. ایک شخص نیا اٹھا, اس نے کہا کہ صاحب نہیں یوں نہیں ہے, یہ ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ساری دنیا اگر امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتی, امام شافعی کی نہیں کرتی, تو ضروری تو اس آدمی کی بھی کرے. لہذا وہ دوسرے لوگ اختلاف کریں گے, جب اختلاف کریں گے تو دو طبقے میں بڑھ گئے, دو حصوں میں بڑھ کر معاملہ ختم. نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ دعوت کا کام جو اچھا کام کیا تھا, بڑا اچھا تھا, اپنی فیلڈ کے اندر اس کے آثار بہتر تھے, نتائج اچھے تھے, لیکن اس کے ساتھ جب یہ اپنے آپ کو فقیر بنا لیا اور ایسے خیالات کا اظہار کر دیا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اضطراب اور انتشار پیدا. حضرت مولانا کی بات سنیے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ اللہ نے ان کو علم و فضل کا جو مقام بخشا تھا, اگر وہ کبھی وہ علم و فضل کا جو معیار ہے وہ صرف ادب تاریخ اور تفسیر حدیث تک تو محدود نہیں تھا, فقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ مقام بخشا تھا, اگر وہ کبھی کوئی فقیر کی حیثیت سے بات کہتے تو اتنی بے بنیاد تو نہ ہوتی کہ وہ جو لوگ کہیں کہ صاحب مولانا علی نے کیا بات کہہ دی. لیکن ساری عمر فقہ کے معاملے میں کبھی کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا, ساری عمر کبھی زبان سے نہیں نکالا. اور ضروریات زمانہ کے احساس کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں حاضر تھا, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے, مجھ سے بڑی محبت اور بڑے بڑے شفقت فرماتے تھے. تو سلسلہ کرام کے دوران فرمانے لگے بھائی آج کل جو ہے وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے, ہمیں فقہ میں بات کرتے ہوئے تو ہمیں ڈر لگتا ہے, ہم فقہ کے بارے میں تو کوئی بات کرتے نہیں, لیکن جو لوگ فقہ کے کام میں مشغول ہیں ان کو کچھ مشورے ضرور دے دیتے ہیں. تو آپ لوگ کیونکہ فقہ کے کام میں مشغول ہیں تو اس واسطے ایک مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اس کو ذرا غور فرما لیجیے, مجھے کوئی جزم نہیں ہے, میں محض مشورے کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ غور فرما لیجیے کہ حالات زمانے کے اس میں بدل گئے ہیں کہ اس میں کسی ہر معاملے کے اندر لازماً کسی ایک ہی فقہ پر جمہور کرنا بعض اوقات امت مسلمہ کے لیے تنگی کا سبب بن جاتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الہیرت الناجزہ کے اندر خواتین کے لیے راستہ نکالنے کے خاطر ہم مالک کے قول پر فتویٰ دیا. تو یہ بتائیے کہ آپ کا اگر اس طرح کے جو اور مسائل عام امت کے سامنے ہیں اس میں اگر کسی اور امام کے قول پر فتویٰ دے دیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے. اس طرح بات کی, یعنی میں ان کا اپنا شاگرد کے درجے میں بھی ہوں اور وہ اتنے بڑے عالم, لیکن یہ کہہ رہے ہیں اس میں اس طرح اگر کر لیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی تھی, فتاوی کے اندر موجود ہے, داد الفتاوی میں لکھا ہوا. حضرت گنگوہی نے اپنے زمانے میں نصیحت فرمائی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھائی معاملات کے سلسلے میں خاص طور پر لوگوں کو تنگی سے بچانے کے لیے ائمہ اربعہ میں سے جس کسی کے ہاں کوئی سہولت ملے اس کو اختیار کر لے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا میرے علم نہیں تھی, یہ بتاؤ کہ یہ پھر یہ طریقہ صحیح ہے؟ میں نے کہا میں تو آپ کو حضرت گنگوئی کا حوالہ دے رہا ہوں, تو میں اگر یہ بات ہے تو ہمارا کام چل گیا, اگر یہ بات ہے تو ہمارا کام چل گیا, یہی لوگ استعمال کرو. اگر یہ کام ہے تو پھر اس طرح جو زمانے کے حالات سے ضروریات ہے اس کے مطابق کام. یہ مجھ سے تو بات ہوئی لیکن آپ میرے خیال میرے کم از کم علم میں نہیں ہے, مولانا سلمان صاحب تصدیق فرما سکتے ہیں کہ انہوں نے فقہ کے موضوع پر کوئی تحریر لکھی ہو یا کسی قسم کے مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار فرمایا ہو, حالانکہ پوری طرح اس کے اہل تھے لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے کام کا ایک دائرہ ہے, میرے کام کا ایک راستہ ہے, میں اس پر چل رہا ہوں اور اس کے اوپر چلتے ہوئے میں ضروری نہیں کہ ہر فیلڈ میں اپنے احساس کا دعویٰ کروں یا ہر فیلڈ کے اندر اپنی رائے ضرور ظاہر کروں, کیونکہ اگر کر دی اور کبھی ہو سکتا ہے کہ مخالف ہوئی تو وہ دعوت کو پیسے سے مجبور نقصان پہنچے. تو یہ اگر ہم طرز عمل اختیار کر لیں. اب دیکھیں ایک شخص ہے اس نے عیسائیت کی ترتیب کے اندر بڑا زبردست کام کیا اور اس سے بڑا فائدہ پہنچا, بڑی اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے خدمت لی, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے خیر عطا فرمائے, لیکن عیسائیت کی ترتیب میں کام کرنے کے ساتھ ہی وہ اگر یہ سمجھ لیا کہ چونکہ عیسائیت کی ترتیب میں نے پادریوں کو شکل دی ہے لہٰذا مجھے فقہ کے اندر بھی درک اور کمال حاصل ہو گیا ہے, تو یہ غلط فہمی کی بات ہے. تو حضرت مولانا کبھی بھی اس غلط فہمی کے شکار نہیں ہوئے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ احساس بنایا. دوسری بات کسی کسی مسئلہ کے سلسلے میں یہ تھی کہ ایک طرف تو ان کا مزاج یہ تھا کہ جمہور امت سے ہٹنا نہیں, دوسری طرف یہ کہ اپنی رائے کا اظہار کر کے فتنہ پیدا کرنا نہیں, اگر کہیں دوسروں سے رائے مختلف ہو تو ٹھیک ہے, کسی شخص کی اگر رائے اپنی ذاتی ہے تو اپنی ذاتی حد تک اس کو محدود رکھیں اور امت میں فتنہ پیدا نہ کریں, امت کے اندر اضطراب پیدا نہ کرے اس رائے کی بنیاد پر. آدمی خود اپنے طور پر اس کے اوپر عمل کرتا رہے, دوسروں کو اس کے اوپر مجبور کرے, تو یہ بات صحیح نہیں. خاص طور سے امور مجتہد جیہا میں, اور یہ مولانا غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے اور میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے بار بار یہ بات اشار فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھیے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ مجتہد فی الامور کے اندر نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ صرف مجمع علیہ مسلمہ کے دین کے بارے میں ہے, لہذا اگر ایک شخص کسی مجتہد فی مسئلے میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا ہوا ہے تو اس کو مترون کرنا یا اس کو دعوت دینا کہ نہیں تو یہ چھوڑ میرے راستے پر آ, یہ کوئی تبلیغ کا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا تقاضا نہیں ہے, لہذا اس کو مقصود بنا لینا اس کو کر لینا یہ حضرت مولانا کی عام مزاج سے ہٹی ہوئی بات تھی اور اس سے آپ دیکھیے کہ جتنا نفع لگا رہے ان کی دعوت سے پہنچایا. آخری بات یہ کہ ایک طرف تو یہ طرز عمل ہے, دوسری طرف یہ کہ اختلاف اس دنیا میں بہت ہوتے ہیں, کوئی دو آدمیوں کے چہرے ایک جیسے نہیں ہیں, اربوں خربوں انسان پیدا ہو گئے چہرے ایک جیسے نہیں ہوئے, تو مزاج بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, بہن بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, سمجھ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی, لہٰذا اختلاف جب تک بہن کے سانچے مختلف ہیں تو رائے میں اختلاف بھی ہوتا رہے گا, لیکن اختلاف کی حدود ہے, کوئی اختلاف ایسا ہے جو کفر و اسلام کا اختلاف ہے, کوئی ایسا ہے جو حق و باطل کا اختلاف ہے, کوئی اختلاف ایسا ہے جو اجتہاد اور رائے کا اختلاف ہے, کوئی اختلاف ایسا ہے جو مشرب کا اختلاف ہے, کوئی اختلاف ایسا ہے جو مذاق کا اور ذوق کا اختلاف ہے. ہم لوگوں نے بکثرت یہ کر لیا ہے کہ ان اختلافات کی درجہ بندی کیے بغیر سارے اختلافات کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر, یعنی اجتہادی اختلاف جو ہے اس کے اوپر بھی اتنا ہی زبردست رد عمل ہوگا جیسا کہ ایمان و کفر و باطل کے اختلاف میں ہوگا, اس کے نتیجے میں لڑائیاں جھگڑے اور فتنے پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اختلاف مختلف رکھے ہیں تو طریقہ بھی مختلف رکھے ہیں. ہر ایک اختلاف کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ الگ ہے. اب ایک طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تو کفر کے فتوے ہی لیے پھرتے ہیں، لہذا قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا تو یہ غلط بات ہے، جس میں جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے. حضرت مولانا حلیم رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کے اوپر پوری کتاب تعریف فرمائی اور ان کے کفر کو دو اور دو چار کر کے واضح فرمایا. لیکن جہاں دوسرے اختلافات، فروعی اختلافات کا معاملہ آیا، آج تک مولانا نے کہیں کوئی فتویٰ اس قسم کا کہ جس کے ذریعے کوئی فتویٰ یا کوئی رائے اس قسم کی ظاہر نہیں فرمائی کہ فروعی اختلاف کو ایک ہوا دے کر اس کو طوفان بنا دیا جائے. ان کا تعلق ہر ایک سے تھا، تعاون البر و تقوی ولا تعاون الاثم والعدوان کے طریقے پر ان کا عمل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغی فوجوں نے گھیرا ہوا تھا، محاصرے میں لیا ہوا، پانی بند کیا ہوا اور قتل کرنے کے ڈر پہ، اس وقت کسی نے آپ سے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت یہ قبضہ کیا ہوا ان لوگوں نے مسجد نبوی کے اوپر بھی باغیوں نے، تو آیا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے نہ پڑھیں، انہوں نے اتنا زبردست بغاوت کی ہوئی ہے خلیفہ راشد کے برخلاف اور اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے، تو کیا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ان احسنوا فاحسن معهم وان اساؤوا فاجتنب اساءته. اگر یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو تم بھی اچھا کام کرو ان کے ساتھ، تعاون کرو اس میں، اور اگر برا کام کر رہے ہیں تو برے کام سے بچاؤ اپنے آپ کو. اس وقت میں بھی جبکہ خون کے پیاسے ہیں لوگ، خلیفہ راشد کی زبان سے یہ متوازن کلمہ نکلتا ہے کہ اچھا کام ہے تو تعاون کرو اور برا کام ہے تو ہٹ جاؤ. یہ لیبل لگا دینا، یہ تھپا لگا دینا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اب اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی، اب اس سے بات نہیں ہو سکتی، اب اس سے مذاکرہ نہیں ہو سکتا، اب جس مجلس میں یہ ہوگا اس مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں انہوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اور انہوں نے ہمارے امت کی صلاح و فلاح کا اس کے بخیے ادھیڑے اور اس کے نتیجے میں قدم قدم پر ہم مطعون ہیں، ہماری قوت جو ہے وہ ہوا منصورہ ہو کر رہ گئی. اس کا واحد راستہ وہی ہے جو مولانا نے دکھایا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے احساس ہے کہ میں نے اپنے شاید اپنے استطاعت سے زیادہ وقت لے لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں مولانا کی کوئی جو مجلس مولانا کی یاد میں منعقد ہو رہی ہو اس میں مولانا کی زندگی کے ان اسباب کو ذکر کیے بغیر وہ مجلس نامکمل رہے، اور اگر ہم اپنی زندگی میں ان کے اسوہ حسنہ سے کوئی استفادہ کر سکتے ہیں تو ان نکات کو ہمیں ہرد جان بنانا ہوگا، اور اس کے بغیر ہم مدان تشدد اور اضطراب کا شکار رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی حضرت مولانا کے حیات طیبہ سے یہ سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کے مشن کو، ان کی دعوت کو اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
Visit tasqueer.org.